الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے جو نظام دنیا کا بھیجا ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام انسانی خلقتیں پیدا فرمائی ہے، تو انسان میں اور حیوان میں یہ فرق ہے کہ انسان احکام اور مسائل کا پابند ہوتا ہے، حیوان مسائل اور احکام نہیں جانتا ہے. اس لیے زندگی مسائل اور احکام سے آباد ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا اور فرشتوں کے سامنے ان کو عزت اور شرف دینا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ نام دیے. وعلم آدم الاسماء كلها، وہ نام مسمیات کے تھے، خاصیات کے تھے، اذکار کے تھے، صفات کے تھے، خصال کے تھے. بظاہر یہ نام ضروریات زندگی کے تھے. ضروریات زندگی تحت تکوین ہے، جیسے شادی تو شریعت ہے اور بیوی کا اور خاون کا ہونا یہ شادی کے ارکان ہے، لیکن ان کا محبت ہونا اور ان کے درمیان اولاد کا پیدا ہونا یہ تکوین کا مسئلہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر نکاح کا پل ہو یا ہر میاں بیوی کے درمیان مطلوبہ محبت الفت پائی جاتی ہو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر نکاح پائیدار ہو. ہو سکتا ہے کہ مطلوبہ مقاصد کے خلاف نکاح ہو، اور جو چیز مقاصد کے خلاف ہوتی ہے وہ ناکام ہو جاتی. اس لیے نکاح کرنا، بیوی کا نان نفقہ، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہ تو شریعت ہے، لیکن آگے ان کا دلوں میں آپس میں ملنا اور اس کے نتیجے میں ان کو اولاد ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور نظام ہے، اس کو تکوینی نظام کہتے ہیں. دونوں نظام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. دیکھو، انسان کھانا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، لیکن بھوک لگنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے. کھانے کا ہضم ہونا یہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. پانی پینا سنت طریقہ ہے, قبل الطعام ہو بعد میں ہو بیچ میں ہو, کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن پیاس لگنا یہ تکوین کا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آفرینش جو بندے کی ہے اس کے ساتھ ایک نظام اور اللہ تعالیٰ نے وابستہ کیا ہے. حدیث شریف میں اس کی طرف ایک اشارہ ہوا ہے کہ الارواح جنود مجندہ, ارواح جب عالم ارواح میں پیدا کی گئی تو لشکر کے لشکر موجود تھے. جنود مجندہ کے معنی لشکر کے لشکر جمع تھے. بھئی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک کی روحیں ہیں, تو لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں لا تعداد انسان اللہ تعالی نے پیدا کرنے ہیں. اب یہ روح ہے جو پیدا کی گئی, فما تعارف منها ایتلفا, جن کی وہاں جان پہچان ہو گئی ہے وہ جب دنیا میں ملتے ہیں تو محبت کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے ساز و سامان بنتے ہیں. وما تناکر منها اختلفا, اور جنہوں نے وہاں ایک دوسرے کو نہیں پہچانا, ملاقات نہ ہو سکی, بڑا رش تھا, تو وہ دنیا میں ملنے کے بعد بھی ایک نہیں ہوتے, ان میں اختلاف شدید ہو جاتا ہے. کبھی میاں بیوی آپس میں ایک نہیں ہوتے, کبھی اولاد پیدا ہو جاتی ہے ماں باپ کو نہیں مانتی ہے, جس کو ہم عرف کے اندر نافرمان اولاد کہتے ہیں. تو دونوں نظام ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے چلا دیے, ایک نظام شریعت کا ہے اس کے مخلوقات پابند ہیں. ہمیں اس بات کی تاکید ہے کہ ہم حرام اور حلال کا فرق کر لیں, اور ہمیں اس بات کی تاکید ہے کہ جائز اور ناجائز سمجھے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ حکم پیغمبروں کو بھی ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, کہ حلال رزق کھایا جائے. حلال اس کو کہتے ہیں جس کی شریعت میں اجازت ہو, جس کی وجہ حلت کی جواز کی شریعت میں معلوم ہو. یہاں سے فقہاء میں مسئلہ چلا کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے یا توقف ہے یا اباحت ہے. مشہور ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے, لیکن یہ علی تحقیق معتزلہ کا مذہب ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں اصل تو اشیاء میں توقف ہے. علماء نے اس سے ایک مسئلہ نکالا ہے کہ کسی بھی حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے, بس جائز ہے, حلال ہے, ہم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہر حرام سے بچنا فرض ہے. تو جب حرام اور حلال اکٹھے ہو جائے تو ترجیح حرام کو ہوگی, اور اگر ایک چیز کا حلال اور حرام ہونا نامعلوم ہے تو احتیاط بچنے میں ہے, کیونکہ خود اہل سنت والجماعت کے ہاں توقف ہے. اس اس لیے بعض چیزوں کے بارے میں احتیاط مناسب ہے. جیسے یہ زقوم ہے جس کو آج کل لوگ سٹروبیری کہتے ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پھل ہے اور بڑا مزیدار ہے اور بڑا کراکدار ہے, لیکن مجھے حیرت ہے کہ عربی میں زقوم کو وشجرت الملعونت فی القرآن کہا ہے. قرآن نے جس درخت پر لعنت کی ہے وہ زقوم ہے. اور انہا طعام الاثیم, گناہگاروں کا خوراک ہے. پھر عجیب بات ہے کہ عربی میں بھی زقوم ہے, اردو میں بھی زقوم ہے, پشتو میں بھی زقوم ہے, فارسی میں بھی زقوم ہے. تو احتیاط بچنے میں ٹھیک ہے, اور علماء دین اس سے متفق نہیں ہے, اور وہ کب متفق ہوں گے, یہ تو امام مہدی آئے گا اور ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, کوئی ڈنڈے سوٹے ان کو دکھائیں گے. ویسے تو متفق نہیں ہوئے. مولانا طالب علموں کو لے کے اور دینی حلقوں کو اسلام آباد میں بیٹھ گئے کہ بھائی عمران خان آپ حکومت نہیں کر سکتے, چھوڑ دیں. تو ایک بڑی پارٹی نے کہا کہ ہم تو یہ طریقہ ہی پسند نہیں کرتے. دوسرے پارٹی نے کہا کہ ہمارے تو لوگ اندر ہیں, ان کو نکالنے کے لیے ہمیں حکومت کو کے ساتھ چلنا ہے. تو وہ تن تنہا اپنے وہ دن اس نے پورے کیے. نہ میں سوکھ نہ میں پکار شو پیک تنہا وجود زمارا لل قبولا. اٹھ تو گئے لیکن دل پر غم اٹھایا. تو تکلیفیں دنیا میں پیش آتی ہے, بے وفا جہان ہے اور لوگوں میں وفا کم ہے. یا وفا خود نبود در عالم, یا مگر کس دری زمانہ نہ کر. یا تو وفا نام کی کوئی چیز دنیا میں آئی نہیں ہے یا کسی نے کی نہیں ہے. کس نے آموخت علم تیر ازمن, کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر. جس نے بھی مجھ سے تیر اندازی سیکھی ہے آخر میں مجھے ہی تیروں سے بوچھاڑ کرنا شروع کر دیا. محرما یتکل یوم اذا اشتدت ساعته رمانی. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک استاذ نے وہ لوگوں کو یہ کبڈی اور گتکا اور پکڑنا اور گرانا اور پٹخنا سکھاتے تھے. پرانے زمانے میں اس طرح دست و بازو کی جنگیں ہوتی تھی, تو اس کو مہارت ہوتی ہے. بعض لوگوں کو اعتکاف کے ایام میں میں بیٹھا ہوا تھا, بہت زمانہ ہو گیا, اور مسجد میں بہت کم لوگ تھے, دو چار میرے ساتھ معتکف تھے. میں نے یہ وضو خانے میں دیکھا کہ بڑے بڑے جوان جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں دن دہاڑے. تو میں کنارے پر آیا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی آدمی ہو کہ میں اس کو کہوں کہ اس کو پکڑ کے مجھے دو, کہ تم نے روزہ خوری کرنی ہے تو وہ بھی مسجد میں آ کے. ایک چھوٹا طالب علم تھا حفظ کا, اس نے مجھے کہا کرنا کیا ہے. میں نے کہا ان کو پکڑنا ہے. کہا پٹائی لگانی ہے. میں نے کہا ہاں. لیکن وہ چھوٹا سا تھا بالکل. آپ یقین کریں کہ وہ تین چار جوانوں کو ایسا پکڑ کے گراتا تھا کہ اس زمانے میں میں نے اس کو بڑا لمبا انعام دیا. میں حیران رہ گئے کہ اللہ یہ تو فن کا امام ہے. اور ان کو کہا کہ پھر تو روزے کھائے گا جوان لڑکا ہو کے. بخاری شریف میں ہے کہ ایک نشائی کو پکڑا گیا. جو نشائی ہوتے ہیں نا, تو لوگ نشے صرف شراب بم چرس کو کہتے ہیں, افیون کو. یہ تمباکو بھی تو نشہ ہے. اور یہ پان کھانا اور سگریٹ اور نسوار, یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ آپ نسواری کو دیکھے روزے کی حالت میں اس کے اوپر قیامت ہوتی ہے. میں نے ایک نسواری کو دیکھا تھا, وہ گھر والی کو کہتا تھا بس آج آپ کا فیصلہ ہے. ایک بیٹے کو کہا تیرے ساتھ یہ ہوگا, دوسرے جب جیسا ہی روزہ افطار ہو جاتا تھا پھر وہ کہتے میں نے کہا ہی نہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نسوار, سگریٹ, بیڑی, چیلم, پان سب سے زیادہ گندے زمان. پان خور کا منہ ایسا ہوتا ہے کہ ولایاذ باللہ. حیرت ہے کہ علماء دین پان کھاتے, کیونکہ اسلام میں مسواک کی کتنی فضیلت ہے. ایک نماز مسواک استعمال کر کے پڑھنا ان 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک وضو سے پڑھی گئی. صلاتم بسواک افضل من 70 صلات بلا سواک, اخرجہ ترمذی والنسائی وابن ماجہ. 70 نمازوں کے برابر فضیلت. چھوٹی سی لکڑی ہوتی ہے پیلو کی, یعنی میٹھی نہیں ہونا چاہیے, بہت زیادہ بڑی بھی نہ ہو کہ آدمی سوچے کہ ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے, اتنی پتلی بھی نہ ہو کہ ہاتھ میں نہ آئے. علماء کہتے ہیں کم از کم خنسر کے برابر ہو, اور ورنہ انگوٹھے کے برابر بھی ہو سکتا ہے اگر منہ بہت بڑا ہے اونٹ کا. اور اوپر نیچے 3-3 دفعہ سنت طریقہ ہے جب بھی وضو کیا جائے. امام مالک کہتے ہیں کہ مسواک کا مسئلہ اسلام میں اتنا معروف ہے اگر کوئی حدیث وارد نہ ہوتی تب بھی لکفا بہ العمل, عمل کافی تھا. اس قدر توارث و تواتر و تعامل پایا جاتا ہے. ترمذی شریف میں جب ایک حدیث امام ترمذی نقل کرتے ہیں صحابی سے تو پھر کہتے ہیں وفی الباب ان فلان فلان فلان, تو سب سے زیادہ وفی الباب اس مسواک کے اندر ہے. 37 صحابہ ذکر کیے کہ ان سے مسواک کی حدیث منقول ہے. ابو نعیم نے الاستاک فی فضائل السواک پوری کتاب لکھی ہے, جلد لکھی ہے اس کے اوپر. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پان پہ کوئی پابندی نہیں ہے, ہم تو پابندی نہیں لگاتے نہ نسوار پہ نہ چیلم پہ نہ سگریٹ, صرف یہ پوچھتے ہیں کہ کیا مسواک کی حدیثوں کا اور پان کھانے کی خصلت کا اجتماع ممکن. مسواک کا مطلب یہ کہ منہ چمکتا ہو, دانت لائٹ مارتے ہو, اور پان خور کا منہ ولایاذ باللہ. اور اس خصلت میں وہ کتنا گرا ہوا ہے, پانی پینے پی لے آرام سے فارغ ہو جائے, کھانا کھانے کھا لے, لیکن پانخور کا منہ مشین گن کی طرح چلتا ہوگا. اس میں وہ شریعت کا پابند نہیں ہے, نفس و شیطان کے ہوا میں ڈوبا ہوا ہے. پانخور علماء کو خود خیال کرنا چاہیے, بڑے آستانے ہیں اور ان کی بڑی درگاہیں ہیں, ہم جیسے چھوٹے طالب علم ان تک کہاں پہنچ سکتے ہیں. کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. لیکن میں یہ بات آپ کو صحیح کہتا ہوں کہ میں نے ایک پانخور شیخ الحدیث کو دیکھا تھا, پان منہ میں ڈالا اور پھر بخاری پڑھاتے تھے تب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل حرف مکان حرف. زلت القاری میں لکھا ہے ان تعمد کفرا. رسول کو رسول کہنا پانخور کے لیے اجازت ہے, یہ کون سی قرآت ہے بھائی پانخور کی. یہی حال نسوار, سگریٹ, بیڑی کا ہے, پتہ نہیں کون کون سے نسوار ہے. تمام معاودات قابل ترک. گندی عادت ہے. وہ ایک طالب علم کی شکایت کی گئی اور ان کے والدین نے کہا کہ اس کی جیب میں چالی پکڑی گئی ہے, یہ ضرور چالیاں چباتا ہے. تو میرے ساتھ دو تین پان خور بیٹھے تھے, ان کو بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا ہنسنے کی بات نہیں, ماں باپ کا فرض ہے اولاد کی اچھی عادتیں بڑھانا اور بری عادتوں سے بچانا. میں نے اس کو کہا چالیے نہیں چبائے. اس دنیا ایک بڑا معتبر آدمی آیا, زیادہ کچھ کہتا نہیں ہوں, باقاعدگی سے بیان سنتا ہے. کہنے لگا آپ کی دعا ہے ایک کلو چالی دن میں کھا جاتا ہوں اور دو کلو تمباکو اور تین کلو چونا. کیا ہے روٹی سالن نہیں کھا سکتے؟ کہتے بس لیٹا رہتا ہوں صرف ایک گھنٹے کے لیے اٹھتا ہوں, نماز پڑھ لیتا ہوں, کھانا کھا لیتا ہوں, پھر لیٹا رہتا ہوں. اس میں بھی پان ہوتا ہے, اس میں بھی ہوتا ہے. لقد اخ پہ دوڑو جام پانی شون کئی, اونٹ کی نقل اتار رہا ہے. کتنی غلط بات ہے. افسوس صد افسوس, افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. نہ کھانا بہتر ہے, ان چیزوں سے بچاؤ زیادہ پاک دامنی ہے. توبہ. ایک علاقے کے علماء کو دیکھا کہ وہ نسوار کھا رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا, ایک مؤذن اذان دینے کے لیے اوپر جا رہا تھا, اس نے نسوار تھوکا اور اذان دے دی. میں نے امام صاحب کو کہا, امام صاحب نے کہا ہاں یہ ٹھیک. فوراً ڈبہ نکالا. اللہ اکبر. اذا کان رب البیت بالطبل ضاربن, جب گھر کا بڑا طبلہ بجاتا ہو, فلا تلومن اولاده ولا الرقص, اگر اس شخص کی اولاد ڈانس کر رہی ہو تو ملامت نہ کر, باپ بھی تو طبلہ باز ہے. ڈولکی مارو کرا ہو ڈولکی مار پیدا کی. وی زینت خان گردی در ڈمان و سرا و خلق خان دی عزیزان و سرا, پلار دکلی جر گمار و زوی ڈمان و سرا. یار توبہ. تو حضرت عمر نے ایک نشائی کو پکڑا, یہ سنا رہا تھا آپ کو, بخاری شریف کتاب الصوم میں. تو اس کی پٹائی لگا رہے تھے اور کہا کہ تھے ظالم سبیاننا صبم, ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا روزہ ہوتا ہے. بچوں کا روزہ عادات کے لیے ہوتا ہے, ان پر فرض نہیں ہے. نو سال کی لڑکی صحت مند, ورنہ پندرہ سال, اور بارہ سال کا لڑکا صحت مند, ورنہ پندرہ سال بلوغ ہے. لیکن ان کو عادتیں دلانی ہے کہ وہ پیاس کے عادی ہو جائے, کھانا نہ کھانے کے عادی ہو جائے. اچھی عادتوں کا ثواب بھی ماں باپ کو ملتا ہے. جیسے اگر وہ گانا گائے, ڈانس کرے, ناچ کرے تو ماں باپ گناہگار ہوں گے, کیونکہ وہ تو نہیں سمجھتے چھوٹے. آپ تو سمجھتے, آپ کا ہاں یہ ہمارے مذہب میں نہیں. کیا پتھر کی لکیر ہے بعض بات ہے. آئے ہائے کیا لوگ تھے جو جان سے بڑھ کر عزیز تھے, اب تو محو نام بھی اکثر کے ہو گئے. وہ ایک گاؤں میں عادت ہے کہ جب نئی شادی ہو تو بڑی بوڑھیاں اکٹھی ہو کر کے دس پندرہ دن پہلے چاند کی تاریخوں میں چاند کی طرف دیکھتے ہوئے دعائیہ کلمات کہتی ہے, اور پھر طبلہ بجاتے ہوئے وہاں سے اترتی ہے. تو پانچ بزرگ خواتین اوپر چڑھ رہی تھی, وہ صوفے کیا نام ہے اس کو, چبوترا پہ آئے دن کا چبا نے. تو ایک اور خاتون کو کہا کہ آپ بھی آئے؟ انہوں نے کہا ہاں, یہ ناجائز ہے. میرے خاوند نے یہاں مسلمانوں کی امامت کی، میں نہیں کر سکتی، میرے تاثر رشم آتے دا غلط خبری دی دا خادی دا فلان کی خان دے ہوتا ہے دا واغا واغا. میں چھوٹا سا تھا، چارپائی کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن یاد مجھے رہ گئی وہ بات. میں نے کہا عجیب بات ہے، یہ پانچ چھ بزرگ خواتین طبلہ بجانے کے لیے اوپر چڑھ رہی ہے، یہ کہتی ہاں میرے خاوند نے مسلمانوں کی امامت کی ہے. وہ مسجد کے امام تھے، خاوند فوت ہوئے، 10-20 سال ہو گئے تھے، لیکن غیرتی عورتیں اپنے خاوندوں کی عزت و ناموس رکھتی ہے. یہی عورتیں خاوندوں کے بلند کردار سے جنت جائے گی، اور حوروں سے بڑھ کر ان کا مقام اور مرتبہ آخرت میں ہوگا. تو مومن مسلم جائز ناجائز کے بارے میں خیال رکھتا ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. اس لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایک اختلاف ہو گیا، کیا اس آدمی نے 3 طلاق دیے یا 2 دیے، تو 2 کے بعد گنجائش ہے، اور 3 کے بعد تو کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. تمام مذاہب متفق ہے کہ 3 3 ہے، اور 3 کے بعد اسے بغیر حلال شریعہ کے بد مذہب اور لا مذہبوں کے فتوے سن کر 3 طلاق والی عورت کو پھر رکھنا، بخاری شریف میں جیسے اپنی ماں بیٹی اور بہن کے ساتھ کوئی زنا کر رہا ہو. منہ کنٹرول میں رکھو نا، کیوں 3 طلاق دیتے ہو، مت دو. ہمارے پختونوں کے ہاں عادت تو اچھی نہیں ہے، لیکن غصے میں بیوی کے ساتھ کچھ سخت سس کہہ دیتے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے، یہ تو بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں، بہت تہذیب والے ہیں. تو پھر طلاق طلاق طلاق. اب طلاق تو جیسے بھی کہہ دے، 3 3 ہے، ایک جملے میں کہا، 3 جملوں میں کہا، 3 وقتوں میں کہا، 3 توہروں میں کہا، 3 3 ہے، 3 کو 2 اور 1 نہیں کر سکتے آپ. تو جب یہ اختلاف فقہ میں آ گیا کہ یہ 3 ہے یا 2 ہے، تو فقہا کہتے ہیں وہ ایک اور دے کہ 3 ہو جائے، کیونکہ 2 کے بعد تو گنجائش ہے، لیکن اگر یہ 3 ہے تو گنجائش نہیں ہے، تو یہ عمر بھر حرام کرتا رہے گا. عجیب بات ہے کہ لوگ عمر بھر حرام پر راضی ہے، اور عمر بھر حلال رکھنے کے لیے وقتی حلال ہے نہیں کرے. اور جو حلال ہے تو بڑی بے غیرتی ہے، اور یہ عمر بھر کا زنا کرنا یہ غیرت ہو، غیرتیوں کا کام ہے. چاروں ائمہ، کل محدثین بمعنی امام بخاری کے، فرماتے ہیں 3 طلاق 3 ہے، اور 3 کے بعد جب تک درمیان میں کوئی اور محلل نہ آئے، سابقہ خاون کے لیے اجازت نہیں. یہ مسئلے میں نے پہلے بہت بیان کیے ہیں، اور ہمیشہ ہی بیان کریں گے. کام کیا ہے ہمارا؟ ہمارا کام ہے راتوں کو کاٹنا یاد دلبر میں، تاہم آج تو یہ سنا رہا تھا آپ کو کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا وہ فن جانتا تھا، اور پرانے زمانے میں لوگ فن سیکھتے تھے. یہ مولانا مفتی رشید صاحب جو گزرے ہیں، جن کی اب وہ جامعۃ الرشید ہے، اور عجیب عجیب رنگوں میں وہ ادارہ مبتلا ہے. جس نے بھی وقت سے پہلے شہرت حاصل کرنا چاہا وہ شرمندہ ہو. کیا کہتے ہیں کہ کوا ہنس کے چال چلا، اپنا چال بھی بھول گیا. بس اپنے آبا و اجداد کا جو طریقہ ہے علم نبوت کی خدمت، یہی مناسب ہے. سکول کالج کے اور دنیا کے طبقات کے لوگ آئے، جمعہ سنے، جمعرات سنے، ہر پروگرام جو اس مسلے سے نشر ہوتا ہے وہ 110 ملکوں میں پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے. بعض لوگوں نے ایسے رنگ اختیار کیے ہیں کہ بالکل تعجب ہوتا ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. تو مفتی رشید صاحب کے حالات پر ان کے خلیفہ نے کتاب لکھی اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت مفتی صاحب کو کبڈی میں بھی مہارت تھی اور گتکے میں بھی مہارت تھی اور پکڑ تھکڑ میں بھی مہارت تھی. کوئی شک نہیں کہ بعض لوگوں نے بڑے کمال حاصل کیے. تو قدیم زمانے میں یہ رواج تھا. دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی کی تنخواہ 200 روپے تھی اور ایک پہلوان وہاں آتا تھا اور طالب علموں کو مختلف کرتب سکھاتا تھا. اس کی تنخواہ 500 روپے تھی. پہلوان تھا وہ. ایک دن حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی آ کے تماشا دیکھ رہے تھے تو حضرت مدنی کو پہلوان نے کہا کہ ہم آپ کو بھی سکھا سکتے. آپ نے فرمایا نہیں, بس ان بچوں طالب علموں کو سکھائے آپ, بڑی مہربانی. اور حضرت مدنی نے طلباء کو کہا کہ یہ فضول کام نہیں ہے, اس میں نیت کرو کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالیں گے. اس وقت یہ فکر تھی اہل حق کو اور شاید اس میں اس کی بھی ضرورت پیش آئے. کسی کسی دن حضرت شیخ الاسلام کو وہ پہلوان کہتا تھا کہ حضرت آپ سیکھ لیتے. تو ایک دن حضرت نے کہا میں سیکھ چکا ہوں. تو پہلوان نے کہا کہ پھر آج ہو جائے. آپ نے کہا میں تیار ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ بعد میں یہ نہ کہنا کہ میں نے ادب و احترام کا ساتھ دیا. مقابلے میں پھر ادب و احترام نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام نے جیسے ہی اکھاڑے میں اترے, اللہ تعالی کی دی ہوئی توفیق اور روحانیت سے پتہ نہیں پہلوان کو ایسا پکڑا اور دور پٹاخ دیا کہ اٹھ نہیں سکتا تھا وہ. ہمارے یہاں جامع میں ایک استاذ تھے بزرگ مولانا لطافت الرحمان رونیال مٹھے کے رہنے والے تھے. دیوبند کے اچھے فضلاء میں سے تھے لیکن بدقسمتی سے تجارتی طور پر عمر بھر مودودیوں کے مدرسے میں رہے تھے اس لیے فیض نہیں تھا. بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ وہ فیض برباد جماعتیں ہیں. ان میں ایک جماعت اسلامی اور مودودیت, جس عالم پر جماعت اسلامی کا رنگ چڑھے یا مودودیت کا, اللہ اس سے خیر کے کام چھین لیتا ہے. میں آخر عمر میں یہاں لے آیا اور میں نے یہاں استاذ بنایا, لیکن اس پر وہ آثار بہت ہی خطرناک تھے. ایک دن انہوں نے ایک واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں شیخ الاسلام سفر پر روانہ ہو رہے تھے اور ایک بکسہ لایا گیا تھا جو اسٹیشن میں پڑا ہوا تھا. شیخ الاسلام ورد وظیفے میں بیٹھے ہوئے تھے, نماز ہو چکی تھی. طالب علم چاہتے تھے کہ ان کے ڈبے میں یہ بکسہ رکھے, بکسہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. کوئی کہتے اس میں ڈیلے ہیں, کوئی کہتے اس میں اس کے اوپر دیو جن بیٹھا ہوا ہے. کہا میں دورے کا طالب علم تھا, جوان تھا, میں نے کئی دفعہ کوشش کی. کہ حضرت مدنی وہاں سے دیکھتے رہے, جیسے ہی آئے ایسا کیا اور بکسہ خود اٹھا کے لے گئے. ایمان کی طاقت, روحانی طاقت, وہ ایک علیحدہ شان ہے. تو قدیم زمانے میں لوگ گتکے سیکھتے تھے اور ایک دوسرے کو گرانا سیکھتے تھے, اور جیسے آج کل ہندوستان کے پہلوان آئے کبڈی ہو رہی ہے. اللہ, پاکستان کھیل کود میں بہت آگے ہے, کھیلستان بنا ہوا ہے. باقی صرف وزیراعظم کہتا ہے کہ یہ حکومت نہیں مانے گی اور کشمیریوں کے خیر نہیں ہے, آئندہ کوئی حکومت آئے گی. شاہ یہ جو ایٹمز بنے ہوئے ہیں یہ شب برات کی دعا کے لیے یا شب میں معراج میں اس کو کیا کریں گے؟ یہ تو موقع تھا. وہ شہاب الدین جو غورستان سے آیا تھا ہندوستان کے مسلمانوں کو نجات دلانے, اور وہ سلطان محمود غزنوی جو غزنی سے آیا تھا اور سومنات کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور وہ محمد بن قاسم جو بصرے اور کوفے سے آیا اور راجہ داہر اور راجہ ظاہر دونوں کو قتل کرا کے چھوڑا, وہ بھی آپ کے بڑے تھے. جنگ میں پتاشے نہیں بڑھتے, جنگ میں تو یا سر دے ہو یا لے, یا شہ مات ہو یا زیر اوڑے. تو جو مومن, حالانکہ تقریر بڑی اچھی کرتا ہے ہمارا خان صاحب, کشمیری اسمبلی میں کہا کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے اس کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب کی یا جہاد کا موقع آیا تو سر تن کی بازی لگاؤں گا. یہ بہت اچھی تقریر کشمیری اسمبلی میں کی ہے. اور انہوں نے کہا ہندوستان یا وہاں کا آرمی چیف یا مودی ہمیں دمکانے سے نہ ڈرائے. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کیا آپ کو ایٹمز کا ڈر ہے؟ کشمیر کے مسلمان, بلکہ ان کو نجات دلانے کے لیے جو ہندوستان کے مسلمان فکر مند تھے, ہندوستان نے ان کو غمگین کر دیا کہ تم یہاں کے ہو ہی نہیں, نکلو یہاں سے, تمہاری دکان, تمہارا گھر, تمہارے باغ, تمہاری زمین سب ہندوؤں کی. معاذ اللہ واستغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہندوستان کے ظالم حکومت اور ان کے ظالم حامیوں کو بہت جلد تخت و تاراج کرے. مقبوض کشمیر کے مظلوم مسلمان بھائیوں کو اور ہندوستان کے ہمارے مسلمان کلمہ گوؤں کو اور پورے عالم کے کلمہ گوؤں کو اللہ تعالیٰ ظالموں سے نجات دے. تو قصہ یہ سنا رہا تھا کہ اس زمانے میں شیخ سعدی نے جو قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے ایک استاد سے کشتی کا کبڈی سیکھ لی, اور پھر وہ بہت ہی لوگوں کو مارا, اور پہلوان ایسا ایسا چلتا تھا, اور کہتا تھا استاد جی بھی میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, استادی کا شرف تو ہے, ادب تو کرنا پڑے, اس زمانے کے طلباء ہے. استاد کو چار گالیاں دے کے پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے استاد, یہ اب اس گالیوں کے بعد استاد ہوا ہے, اس سے پہلے احتیاط نہیں کر سکتے تھے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آدمی تین چار چمچ بر بر کے پاخانہ کھائے اور پھر اخیر میں کہے ویسے مجھے روٹی کھانی ہے, ہاں تو روٹی شروع سے کھا لیتے, گو کھانے کی ضرورت کیا تھی. اس لیے تو ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے ہیں صفاً صفاً لا ترى فيها عوجا ولا امتا, نہ محقق شدی نہ دانش مند, چار پائے برو کتابی چند. توبہ. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک خادمہ پلی بڑی تھی, اور حضرت شیخ الہند کے ہاں ایک خادم تھا, تو ان کی شادی کرا دی گئی. شادی کے بعد پھر باتیں چیتیں ہوتی رہتی ہے. کسی دن حضرت شیخ الہند جو یہ شاگرد ہے مولانا قاسم نانوتوی کے, حضرت شیخ الہند کی اہلیہ نے کہا کہ حضرت نانوتوی کے گھر والوں نے اس نوکرانی کو کچھ بھی نہیں سکھایا. تو شیخ الہند صاحب یہ سنتے ہی جہاں کھڑے تھے وہاں زمین پر بیٹھ گئے, ایسا جیسے کوئی غشی تاری ہو گئی, اور اپنی اہلیہ کو کہا حضرت الاستاذ کے بارے میں ایسے بے باکی کے جملے کہہ رہی ہے. حضرت مولانا احمد قاسم صاحب کے اہل خانہ نے اس لڑکی کو کچھ بھی نہیں سکھایا ہے. اس طرح کوئی ہمارے استاذ کو یاد کر دے. اس لیے آج شیخ الہند سے مسجد و محراب درس اور حدیث اسانید زندہ تابندہ ہے کہ اپنے استاذ کا نام ادب و احترام سے لیتے تھے. اس زمانے کے لوگ کیسے کیسے کمکڑیاں کرتے ہیں. اور جس طرح طلباء کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھانا پیدا کیا ہے, پانی, بہت ساری ضروریات اللہ ان کی پوری فرماتے ہیں, اور اللہ ان کو ہمیشہ مستقبل کا مینار رشد و ہدایت رکھے, وہاں اگر یہ عادت بھی ہو کہ استاذوں کے بارے میں احتیاط ہو. امام محمد نے امام ابو یوسف کو کہا کہ مالک نے بھی حضرت استاد امام ابو حنیفہ کا رد لکھا ہے, اوزائی نے بھی لکھا ہے, جواب دے دو. تو امام ابو یوسف نے کہا تم کیوں نہیں دیتے؟ کہا اوزائی تاریخ میں بہت آگے ہیں اور مالک تو استاذی و شیخی, میں نے ان سے معطا پڑھی, میں ان کا رد کیسے کر سکتا. دیکھا توبہ. امام ابو یوسف نے دو رد لکھے, ایک الرد علی سیر الاوزائی اور دوسرا الرد علی سیر مالک, ایک 40 جلدوں میں اور دوسری 70 جلدوں میں. وہ امام ابو یوسف جب قضا کرتے تھے فیصلہ لکھتے تھے کہ یہ زمین اس کی ہے اس کی نہیں ہے, یہ وجوہات. تو علماء چاروں طرف بیٹھے رہتے, جب کیس ختم ہو جاتا, مدعی مدعا علیہ کا فیصلہ ہو کے چلے جاتے, تو پھر آپ اپنے شاگردوں کو املا کراتے, دلائل لکھواتے. اس کو کہتے امالی ابو یوسف. اس کا ایک کٹا پٹا نسخہ نظام دکن نے تلاش کیا تھا, شروع کے 10 جلدوں پر ابو الوفا افغانی نے اور آخری 12 جلدوں پر شیخ زاہد الکوثری نے تحقیق کی ہے, 22 جلدیں ہو گئے. تمہارے ایک بڑے محدث تھے پاکستان میں, نام نہیں لینا چاہیے, شہید ہو گئے. وہ مجھے کہتے ہیں اچھا 22 جلدوں میں. علامہ ابن عابدین نے جو کتابوں کا تعارف کیا ہے اس میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف کے امالی کی کل جلدیں 300 سے زیادہ تھی, 300 جلدوں سے زیادہ تھی. اللہ نے بزرگان دین کے لیے آسان فرمایا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, داود علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تو خود بخود موم ہو جاتا, گرم کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور امام ابو جعفر طحاوی نے ایک کتاب لکھی تھی اختلاف الفقہا, 700 جلدوں کے قریب تھی وہ کتاب. تو یہ توفیق اس لیے تھی کہ اپنے بڑوں استاذ اور والدین اور بزرگوں کے آداب سے ان کا منہ شیرین ہوتا تھا اور کلمات زرین استعمال کرتے تھے. اب ظاہری علم بہت زیادہ ہے لیکن حقیقی اور معنوی کمی بہت زیادہ ہو گئی, افسوس صد افسوس. تو خیر شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ یہ بات بادشاہ کو پہنچ گئی کہ اس استاذ نے جس پہلوان کو سبق پڑھایا ہے وہ پہلوان اب اس کو کہتا ہے گرا سکتا ہو. تو استاذ کو بلایا, کہا کیسے استاذ ہے آپ؟ اس نے کہا وہ بیوقوف ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. کہا وہ تو بالکل کندھے ہلاتا ہوا چلتا ہے. وہ کہتے ہیں استاذ جی کو بھی پٹخ دوں گا. تو مقررہ تاریخ پر کہتے ہیں کشتی لڑائی گئی. پہلے تو استاذ ویسے دیکھ رہا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو واقعی صحیح معنوں میں زور لگا رہا ہے تو استاذ نے اپنے استاذی استعمال کیا اور اس کو ایسا پٹخا کہ وہ کھڑے نہیں ہو سکتا تھا، کھڑے ہونے کوشش کرتا پھر سر کے بل گرتا. اور بڑے پیاری فارسی میں استاد جی کو کہا، استاد جی یہ تو آپ نے نہیں سکھایا. کیوں؟ کہاں ای چنی روزی، آج کے دن کے لیے اس ٹرپ کو میں نے محفوظ کیا تھا، غریب یہ سکھاتا تو کیسے بچتا. وہاں شیخ سعدی نے یہ شعر کہے کہ یا وفا خود نبود در عالم، اس دنیا میں یا تو وفا نام کی کوئی چیز ہی نہیں آئی، یا مگر کس دری زمانہ نہ کر، یا کسی نے وفا کیا ہی نہیں. کس نے آموخت علم تیر ازمن کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر. طبیعت کچھ ناساز تھی، ایسے ہی آپ کو گپے شپے میں ڈال دیا. میں نے عزیزم حافظ محمد انور شاہ کو کہا کہ آپ پڑھائیں، لیکن میری بھی زیادتی ہے کہ اینڈ ٹائم پر میں فون کرتا ہوں ان کو رات سے، کہ رات کو پتہ نہیں تھا کہ صبح طبیعت خراب ہوگی. وہ ایک آدمی، ایک ڈاکٹر تھا کوڑا خٹک میں، وہ ہر ایک بیمار کو کہتا تھا پہلے کیوں نہیں آئے. تو ایک آدمی نے کہا پہلے بیمار ہی نہیں تھا تو کیسے آتا. تو ایک آدمی نے لکڑی کاٹتے ہوئے کلاڑا اس کے پیر پہ ہاتھ پہ لگ گیا، اس کے پاس آیا تو اس کی تو عادت تھی پہلے کیوں نہیں آئے، وہ پہلے کلاڑا لگا ہی نہیں تھا کیسے آتا. ہر کام کا وقت ہوتا ہے. بہرحال دیکھے اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے، سال کا آخر ہے، اسباق کے بھی آخر ہے. آنے والے دنوں میں غالب گمان یہ ہے کہ 9 مارچ پیر کا دن ہوگا اور 13 یا 14 رجب ہوگی، بخاری شریف کی دعا بھی ہوگی. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور آگے چل کر 6, 7, 8 شعبان یعنی 30, 31 مارچ اور 1 اپریل، پھر وہ پیر منگل بدھ ہے. ادارے سے جو 1988 سے لے کے 2020 تک ہم سے حدیث سندن متنن پڑی ہے اور وہ مستند عالم بن چکے ہیں، ان کو ادارے نے دعوت دیے کہ 33 سالہ رفاقت میں جتنے لوگوں نے یہاں سے سند حدیث حاصل کیے وہ آئے اور شیخ کا موقف علم فقہ حدیث تفسیر کا ایک بار پھر سنے. وہ یہ غزل بیار آشا اور نیاز پخندار آشا اور پمینا مینا رہتا ہو گورا جانا. اردو والے کہتے اب کہ ملے تو خوب بولے پکنا، شاید کہ پھر ملے اور یہ ذوق نظر نہ ہو. اللہ تعالیٰ صحت و زندگی قائم رکھے، احوال سازگار بنائے ادارے کو، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ان کی صحیح ضیافت اور خاطرداری ہو سکے. اور جن مقاصد کے لیے 33 سالہ ہزاروں فضلاء کو یہاں مطلوبہ تاریخ میں مدعو کیا ہے وہ آ بھی سکے، انہیں بھی عذر نہ ہو، ہمیں بھی صحت ہو، زندگی ہو، ادارے کو، دوستوں کو توفیق ہو کہ اس میں خوب خوب ہاتھ بڑھائے، مساعدت کرے، تعاون بالخیر والعافیت کرے. ہمارے تو ارادے ہیں، نیتیں ہیں، پورا کرنے والا اللہ بزرگ و برتر ہے جو وحدہ لا شریک ہے. وہو احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کارخانہ عالم سب اسی کے ہاتھ میں ہے، نظام شرع بھی ہو، نظام تکوین بھی ہو، قضا و قدر بھی، ہر دم ہر گھڑی اس سے خیر مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر عافیت توفیق حسنات مساعدت حسنات نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات آگے بڑھ رہے ہیں اور سوالات کے جوابات سننا چاہتے ہیں وہ نمازیوں کا خاص خیال رکھیں. ایک عرصے سے ہمارے یہ لوڈ سپیکر کی شکایت ہے کہ اس کی آواز باہر منازل میں صحیح نہیں ہے. ہمارے ایک پرانے یار غار اور یار غربت ہے, ہونے ہنین, اللہ تعالیٰ اس کو جبل ہنین کی طرح ہمت مردانہ اور توفیقی مسلمانانہ نصیب فرمائے. وہ اس کام کو بڑا اچھا جانتے ہیں, لیکن وہ عموماً جب میں ممبر پر بیٹھ جاتا ہوں تو اس کو خیال آ جاتا ہے, اور وہ اور قاری صاحب مل کر پھر لاؤڈ سپیکر میں نئی ایجادات کرتے ہیں. یہ وقت نہیں ہوتا, یہ جمعے کے علاوہ کوئی دن ہو اور خرچہ کرے اس پر. یہ جو 4,000 سے لے کے 10,000 علماء آئیں گے تو یہ ہوا میں آئیں گے. تبلیغی باہر دوروں پر لاکھوں روپے لگاتے ہیں, جبکہ زندگی بھر کی تبلیغ اکٹھی کرو ایک مستحب کا پتہ نہیں ان کو. ابھی تک گڑیاں دائیں ہاتھ میں باندھے ہوئے, آل سنت کے مذہب سے بے خبر. اور آل سنت ہے پختہ مضبوط دیوبندی ہے, ایسا پختہ و مضبوط کس کام کا جس سے کوئی بات بنے ہی نہیں. تو جو علماء یہاں آئیں گے وہ کم از کم تبلیغیوں سے شرم کرے اور اپنے لیے اخراجات. یہاں کھانا تو ہم کھلائیں گے, رہائش بھی دیں گے, لیکن آپ کو جو دور حدیث کرایا اور بخاری اور ترمیزی اور مسلم اور ابو داود پڑھائی, تو کیا آپ سے کوئی فیس لیا تھا؟ آپ کی وجہ سے پورے ادارے کروڑوں روپے مہینہ خرچ کر رہا ہے. یہ ایام کچھ تنگی کے آئے ہیں, کمزور حکومت کی کمزور پالیسیوں سے مہنگائی بڑھ گئی, اور جب مہنگائی ہے اور لوگوں کی تنخواہیں یا آمدات کم ہو گئی تو خرچہ کرنا دینی ادارے پر اس کا بھی ثواب زیادہ ہوگا. محمد انور شاہ نے رات کو بیان میں سورت حدید کی آیت پڑھی ہے, لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اور خرچہ کیا, بعد میں خرچہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ان تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ وہ تنگی کا زمانہ تھا. تو تنگی کے ایام میں ادارے کا تعاون جاری رکھنا, ادارے کا بھرپور خیال رکھنا, اور یہ محسوس کرنا کہ اس وقت ضرورت میری اور میرے تعاون کی زیادہ ہے, یہ بھی ایمان ہی کا مقتضا ہے. تو دعاؤں کی بھی درخواست ہے اور دوائیوں کی بھی درخواست ہے. تو یہ اپنے ہنین اور اس جیسے غیرتی اور لاؤڈ سپیکر کے معاملات سمجھنے والے اور خرچ کرنے کو ثواب سمجھنے والے اس لاؤڈ سپیکر کے جن کو نکالے. اس پر جو توربان دیو بیٹھا ہوا ہے, مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ وہ گلاندام کو نہ لے جائے. گلاندام او پرتپ پالنگ باندھے ہو گڑولی ہو فرشو نہ لاندے باندھے, او توربان دیو لپالنگ پور تکڑلا او اگا دمے کوئی کاف نواڑا ہولا, او شہزادہ باران با اس دن خبری گی او گلاندام با دا گلاب پشان ریجی گی. تو اس سے پہلے کہ ہمیں نقصانات پہنچے, آپ لوگ کی لاؤڈ سپیکر صحیح کرے قاری محی الدین صاحب کی سربراہی میں. پوچھے اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور آپ کی تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ. آمین آمین. اگر کوئی شخص ایک ہی رکعت میں نماز کے تین سجدے کرے تو اس کے نماز کا, کہ ابن الحمام محقق نے آخری تحقیق یہ کی ہے کہ لا تفسد الصلاۃ برکن زائدن, لو رکع فی رکعت واحدت رکوعین او سجدا موضع السجدتین سجدتا ثالثا لم تفسد صلاة. نماز فاسد نہیں درست ہے. ہم دکاندار سے 10,000 کی چیز 12,000 میں قسطوں پر لیتے. بہرحال نقد اور ادھار کا فرق ہے. یہ جائز ہے کہ یہ 1 روپے کا نقد کا ہے اور ادھار آپ لیں گے تو 2 روپے کا ہے. یہ دایا نے تسلیم کیا ہے کتاب البیوع میں. میرا سوال یہ کہ عورت کے ذمہ اس کے خاون کے ساتھ ساتھ اس کے بوڑھے والدین کی خدمت کی ذمہ داری بھی ہے؟ نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. اخلاقیات ہے, مروت ہے, عرف ہے, شرافت ہے کہ ماں باپ ان کے اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے. لیکن خاتون کے ذمہ جیسے نان نفقہ خاون پر واجب ہے, اس لیے اس کی تمام خدمات بھی خاون پر ہے اور خاون کی خدمات اس پر ہے. نہ بیوی خاون سے خلاف شرع کام لے سکتی ہے, نہ خاون بیوی سے شریعت کے خلاف کچھ کروا سکتا ہے. دونوں شریعت کے پابند ہوں گے. جی ایک طالب علم نے درس کے اختتام پر مٹھائی کا ڈبہ آگے کیا. میں نے کہا کس چیز کی مٹھائی؟ کا میری شادی ہو گئی. کہاں؟ اپنے علاقے میں تورغر میں. کب جاؤ گے؟ چھٹیوں میں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا کہ چچا کی لڑکی میری طرف منسوب تھی, نکاح ہو چکا تھا, رخصتی باقی تھی, ادھر میرے ماں باپ بوڑھے ہیں, کام کاج نہیں کر سکتے, بلکہ چائے تک نہیں بنا سکتی ہے والدہ. تو چچا نے کہا اس کو لے جاؤ, رخصتی کر دیتے ہیں. وہ لڑکا آرام سے آئے تو میں نے کہا آہا, دنیا شادی اپنے لیے اور اس نے ماں باپ بوڑھوں کے لیے کی ہے. اللہ تعالیٰ برکتیں دے. یہ مروت ہے, اخلاقیات ہے, اس کا ایک باب ہے. بخاری شریف میں کہ حضرت جابر ابن عبداللہ نے عمر رسیدہ خاتون سے شادی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا هل تزوجت بکرا تلائبها وتلائبك. نوجوان کنواری لڑکی دیکھ لیتے, زندگی خوشیوں سے بھر جاتی. اور نے کہا حضرت میرے والد عبداللہ ابن حرام احد میں شہید ہوئے اور 9 بیٹیاں میری بہنیں ہیں, میں عمر رسیدہ عورت لایا تاکہ میری بہنوں کا خیال رکھے. تو میں طالب علم کو کہتا ہوں اپنے شاباش اور خوشی کے لیے تو شادی ہر ایک کرتا ہے, لیکن بہنوں کی تربیت کے لیے شادی جابر ابن عبداللہ نے کی. آپ نے کہا احسنت, بہت اچھا کیا آپ. یہ اخلاقیات اور مروات کا باب ہے. اسلام میں اس کی بڑی آؤ بھگت ہے. حضرت اللہ پاک صحت شفا, امام راضی کی اعلیٰ زندگی پر کوئی کتاب پڑھنے کے لیے بتائے. طبقات مفسرین جو پروفیسر صاحب نے لکھی ہے اس میں امام راضی پر 8-10 صفحے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح عبد المجید دریابادی نے تفسیر راضی کی اچھی بہترین تعریف کی اور تعارف بھی کیا ہے تفسیر ماجدی کے شروع میں. یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم کا جسم مبارک بنایا گیا تو اس پر انسان دن تک 39 دن تک غم کی بارش نہیں, اس طرح نہیں. آدم علیہ السلام کی کا خمیر جب گوندا جا رہا تھا تو فرشتوں نے پوچھا کیا کرے, کا غم, پریشانیاں, رونا, واویلا, چیخ پکار, قط و غارت, ڈبا ڈبا اس میں ڈالے. پھر جب رزق کا مسئلہ آیا, ملائک نے کہا کہ رزق کا کیا کرے, کا پہاڑوں میں, جنگلوں میں, دریابوں میں, سمندر کی تہ میں پھینکو, جائے ڈھونڈے نا, پٹے پٹائے. فرشتگان خداوندی ہاتھ باندھ کے کڑے ہو گئے. کا خمیر بھی غم اور پریشانی سے گوندا گیا اور رزق بھی تنگی سے ہے. حق تعالیٰ نے کہا میں نے آدم کی تخلیق کے وقت کہا تھا, ارادے کے وقت, انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اگر دنیا ہی میں اس کو سب کچھ دے دوں جنت نہیں مانگیں گے. اب پٹ پٹا کے تکے تکا کے خدایا آگا جنت خرا کے کل تک میں سونی لی دلالتا لوگوں نے آرام را کے تاکہ جنت کے بھوکے اور طلبگار رہے. کیا ایک پڑھا گیا قرآن یا سو سورت کا ثواب ایک سے زیادہ مرحومین جی بخش سکتے ہیں؟ کیا آپ کی ازواج نے بھی مدت عدت گزاری؟ جی بالکل، تمام احکام میں وہ خواتین امت کی طرح ہے. آپ کی درسگاہ اور دیگر تمام دارالعلوموں کی مدد نصرت فرمائے. اللہ اس بندہ خدا کی کچھ بادشاہ بشی اپنے آپ کو بیچ میں گھسیڑ دیا. یہ دلوگی مڑکے دو ابلے کونا کے پراٹھے کہتے. لائف انشورنس کروا سکتے چیزوں کی، کہتے ہیں گاڑی کی، کارخانے کی، فیکٹری کی. استاد محترم مفتی ولی حسن نے زبانی اجازت دی تھی، تحریر تو نہیں ہے کوئی ایسی. ایک آدمی ہے، اس کے چار بیٹے اور دو بیٹی ہے، اس کے میراث میں کیا ایسا ہے؟ بیٹے اور بیٹی، ہر بیٹا دو بیٹیوں کے برابر ہے. دو بیٹیاں ہیں اور چار بیٹے ہیں، تو چار بیٹے بس ابھی آٹھ، کل دس حصے ہو گئے. والد بھی زندہ ہے، آپ کہہ رہے ماں مری ہے، تو اولاد کے ہوتے ہوئے باپ کا ایک بٹا چار ہے، اولاد نہ ہو تو ایک بٹا دو ہے. ماں کا اولاد کے ہوتے ہوئے ایک بٹا آٹھ ہے، اولاد نہ ہو تو ایک بٹا چار ہے. باقی تقسیم آپ خود کریں. اگر کوئی بندہ سو جائے اس کا وضو ٹوٹ جائے، تو چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کرے کہ اے لوگ میرا وضو ٹوٹ گیا، شرم تم کو مگر نہیں آئی، وضو کر لے اور کیا. اگر روزہ رکھا ہوا لیکن کچھ کھانے پینے کو نہ ملے، ملے نہ ملے وہ علیحدہ، جب ٹائم ہو جائے روزہ ختم کرنے کا وقت ہو جائے. امام پر سجدہ جائز ہے اس حال میں کہ پیشانی زمین پر نہ لگے. درست بات یہ ہے کہ تصح الصلاۃ علی قور امامہ، قربانی کے جانور پر تکبیر پڑی ہوئی ذبح کرنے والے ہیں جبکہ لوگ کھڑے ہو، انہوں نے بھی پڑھ لی، بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو مکمل صحت، آمین. اللہ تعالیٰ انور شاہ کو بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اولاد کا سلسلہ بنائے، آمین. اللہ آپ کو اور انور شاہ کو اچھی صحت، بہترین عمر عطا فرمائے، اور ہم لوگ آپ کے زیر سایہ اسلام کے مطابق تمام اعمال و وظائف اور دینی باتوں میں مستفید ہو. پچھلے پانچ سالوں سے میرگی ہے، اللہ صحت شفا دے، دعائے خیر و عافیت. جن بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے، جو اسلام پر مر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے. مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے اللہ حافظ و ناصر، معین و مددگار رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، مہنگائی اور ملکی حالات سازگار بنائے. آنے والے تقریبات اواخر الاسباق، دعائے ختم بخاری، 250-300 طلباء فضلاء کی دستار بندی، اور آگے چل کر 6-7-8 شعبان یعنی 30-31 مارچ، 1 اپریل کو 4,000 سے 10,000 تک علماء دین جو یہاں فضلاء صاحبان مہمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ ماحول بھی شیرین و زرین رکھے اور خوب مدد و نصرت کی برسات فرمائے. جتنے حاضرین ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرمائے، جو ان کے غائبین ہیں جن کے لیے فکر مند ہیں، ان کے حق میں بھی اللہ ان کی مرادوں سے جولیاں بھر دے. عاجز اور فقیر کو بما اہلیہ کے اور عزیزم حافظ محمد انور شاہ کے صحت کاملہ، شفایا جل عطا فرمائے، صلی اللہ تعالی.